وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ اوہائیو یونیورسٹی کے حملہور نے امریکہ آنے سے قبل پاکستان میں قیام کیا تھا. آگے چل کر ہم ڈیموکریٹک پارٹی کی شکست کے بعد پارٹی میں ممکنہ تبدیلیاں, پاکستان کے پولیو قطرے پلانے کی مہم میں تیزی, اور آخر میں خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے بچوں پر اثرات پر بات کریں گے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دو مہمان لائن پر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے مشتاق یوسف زئی جو دہشت گردی پر مہارت رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو اس وقت برسلز میں ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم آپ کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد داعش نے بھی اوہائیو حملہور کی تعریف کی تھی, اس پر ہم بات کریں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق. جی, ہمیں آج انٹرنیٹ کے کچھ مسائل ہیں, لہٰذا ہم سیدھا اپنے ایکسپرٹس کی طرف جاتے ہیں. مشتاق یوسف زئی, سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو صومالی نوجوان ہے جس نے اوہائیو میں ایک گاڑی چلائی تھی اور جس کی وجہ سے راہگیروں پر انہوں نے اس کو چڑھانے کی کوشش کی, وہ پاکستان جب آئے تھے تو کن کن لوگوں کے ساتھ ملے؟ آپ کے خیال میں کوئی آپ کو کنیکشن نظر آتا ہے پاکستان اور اس شخص کے درمیان؟
جی بالکل, ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو وار انٹر ہے تو اس میں دنیا جہاں کے لوگ آئے تھے, اور یہ جو عبد الرزاق علی ہیں, چونکہ تعلق صومالیہ سے تھا اور صومالیہ ایک نکمپلیکس تھا, تو بہت سارے ریفیوجی صومالیہ سے پاکستان آئے تھے, اور یہ پاکستان میں جو ابھی تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے 7 سال ان میں گزارے تھے. اور پھر ابھی یہاں پہ جو رپورٹ سامنے آئی ہیں, پھر یہ جون 2014 میں امریکہ چلے گئے تھے, میرے خیال میں 7-8 لوگ اور بھی ان کے ساتھ تھے. تو اتنا عرصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا ہے, 7 سال گزارے ہیں, اور جس وقت یہ پاکستان میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں عرب دنیا کے, افریقہ کے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے تھے, اور اسپیشلی جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو جب پاکستان کے ساتھ ہی قبائلی علاقے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں پاٹا, تو پاٹا میں پاکستان کی وہاں پہ حکومت کی عمل دخل نہیں تھی, وہاں پہ رکب اسٹیٹ بالکل ختم ہو چکی تھی, بہت سارے ملٹنٹس پاکستانی افغان اور عرب ملٹنٹس یہاں پہ تھے. تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ واقعی ان کا تعلق ان ملٹنٹ گروپس کے ساتھ تھا, کہ واقعی انہوں نے پاٹا کا سفر کیا تھا یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں تو یہ اپنے کنیکشن بہت جلد بناتے ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو 2004 کے بعد جو ابھی تک 2014 تک پاکستان کے جو زیادہ تر جو علاقے ہیں اسپیشلی پاٹا میں اور خیبر پختونخوا میں, تو یہاں پر باہر کے ممالک کے اور اسپیشلی عرب ممالک کے بہت زیادہ فائٹرز آئے تھے, اور ان کے کنیکشن بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, یہ انٹرنیٹ اور یہ باقی چیزیں جو ہیں ان کے بڑے ماہر ہوتے تھے. تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعی ان کا کوئی لنک تھا طالبان کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ داعش تو بھی بنی ہے, لیکن یہ تھا کہ انہوں نے 7 سال یہاں پہ گزارے ہیں, ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعی ان کی برین واشنگ یہاں کی ہوئی تھی, ان کے کنیکشن یہاں پہ تھے, یا یہ پھر 2014 میں گئے تھے امریکہ, یا یہ وہاں پہ ان کے تعلق بن گئے ہیں عرب کے ساتھ یا داعش کے ساتھ. تو یہ اب تھوڑا سا مشکل ہے کہ واقعی انہوں نے جو کچھ کیا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اور اسپیشلی امریکہ میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی ملٹنٹس ہیں پاکستانی افغان باقی, تو یہ اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مغرب میں خواہ وہاں پہ عام سویلینز اگر ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ وکٹم بن جاتے ہیں, ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ ان کا دشمن ملک ہے, ان کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں, تو ان کو خوشی ہوتی ہے, اور یہ بات بھی دیتے ہیں, حتیٰ کہ وہاں پہ اگر جنگلات میں آگ بھی لگ جاتی ہے تو اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا دشمن ہے اور ان کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. البتہ اس بارے میں افغان طالبان کا بھی محتاط رہتے ہیں, وہ جب بھی کچھ اس طرح ہوتے ہیں تو اندرونی خانہ وہ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن باضابطہ طور پر ان کے ترجمان کو یہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا ہے, اپنی اس کو کریڈٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ایک الزام یا دبا لگ جائے کہ وہ افغانستان کے باہر بھی کچھ کرتے ہیں.
بہت دلچسپ
ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم افغانستان میں لڑ رہے ہیں, اور افغانستان میں چونکہ وہاں پہ غیر ملکی افواج ہے تو اس لیے وہ لڑ رہے ہیں, باقی دنیا کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اندرونی خانہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں.
خالد فاروقی, آپ ہمیں بتائیں, داعش نے تو ذمہ داری قبول کی ہے اس کی, اس واقعے کی, اور اس میں ان صاحب نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چوٹ پہنچائی جائے. اطلاعات تو یہ ہیں کہ کوئی اس میں ہلاک نہیں ہوا لیکن بعض لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ گاڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا اس وقت کس حد تک داعش کی طرف سے ایک آرڈر ہے, کیونکہ فرانس میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. جی
ہاں جی, جو لاسٹ واقعہ ہوا تھا نیز میں, اس میں ایک ٹرک جو ہے وہ ڈرائیور نے لوگوں پر چڑھایا تھا اور اس بلیوارڈ پہ چڑھایا تھا جو کہ نیز میں وہ پانی کے مقام پر واقع ہے, اور یہ تو وہ بھی ان کا بھی ایک انفرادی یہ کہتے ہیں کہ فیل تھا, لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ پرانی حکمت عملی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں امریکن فورسز کے خلاف جو ہے وہ ملیشیا نے بھی اسی طرح کا, اور وہاں کے جو مزاحمت کار ہیں انہوں نے ایک بیرک پہ پوری ایک ٹرک چڑھایا تھا جس میں 283 کے قریب جو ہے امریکن فوجی مارے گئے تھے. یہ بہت پرانا طریقہ ہے, اور داعش جو ہے وہ اس قسم کے طریقہ کار جس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے نیوسنس ویلیو بنے ان کی, وہ اختیار کر رہے ہیں. اس میں ایک ہی نہیں ہے کہ صرف گاڑی لوگوں پر چڑھانا, بلکہ ہر طرح کی جو وہ میکسیمم ایک طرح کا کارنیج کرتے ہیں جس سے ایک بہت بڑی خبر بنتی ہے. اور ایک ان کی جو حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ مغرب, جس کی سربراہی امریکہ, جس کی لیڈرشپ کرتا ہے, مغرب اور جو مسلمان دنیا ہو اس کے درمیان تنازع میں شدت آئے, جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ریکروٹمنٹ میں مدد ملے, اور پوری اسلامی دنیا اور مغربی دنیا کے درمیان جو ہے وہ تصادم کی صورتحال کو انہوں نے برقرار رکھنے کی حکمت عملی بنائی. تو یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ وہ کبھی بم استعمال کرتے ہیں, کبھی ٹرک استعمال کرتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سوسائڈ بمبر استعمال کرتے ہیں, کبھی ہر طرح کا وہ ذریعہ استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ڈیمیج انفلیکٹ کریں وہ اور تعداد میں شدت لے کر آئیں.
مشتاق یوسف سے یہ بتائیے کہ داعش کی پریزنس کے بارے میں خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت انکار کرتی رہی ہے, آپ کے خیال میں اس وقت داعش نے کس حد تک جڑیں ڈالی ہیں پاکستان میں, اور یہ جو صومالی لڑکا تھا اس کی داعش کے افراد سے ملاقات ہوئی؟
سوال کے داعش کے بارے میں, تو جب داعش پہلی مرتبہ عراق اور شام میں نمودار ہوئی تھی تو یہاں پر ہم سنتے تھے پاکستانی طالبان سے, افغان طالبان سے, اور اس وقت شاید آپ کو معلوم ہو کہ ملا عمر کی مرنے کی بھی اطلاع نہیں آئی تھی, تو ایون افغان طالبان کے اندر کچھ لوگ خوش نہیں تھے, اور وہ ہمیں برملا کہتے تھے کہ دیکھے یہ جو داعش کا لیڈر ہے وہ سب سے آگے جاتا ہے, وہ انٹرویو بھی دیتا ہے, وہ نمودار بھی ہوتا ہے, ٹی پر بھی آتا ہے, اور اپنے لوگوں کو لیڈ بھی کرتا ہے, اور وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو ابھی تنظیم بھی آئی ہے, ان کے پاس زمین بھی ہے, ان کے پاس لوگ بھی ہیں, قبضہ بھی ہے, اور وہ جو نظام چاہتے ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہے. تو یہ ایک طرح سے اپنے لیڈر سے ایک لوگ خوش نہیں تھے افغان طالبان, اور پھر یہی قصہ پاکستانی طالبان کا تھا کہ دیکھے یہ جو ہے نا بہت کم عرصے میں ان لوگوں نے بہت اچیومنٹس کی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ کبھی معاہدے کرتے ہیں, کبھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں, تو ایک فرسٹریشن تھی یہاں پر. اور یہ لوگ اکثر کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ اسپیشلی داعش اگر اس خطے میں آتی ہیں, ان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان کو جوائن کر لیں گے, ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس جہاز ہے, تو یہ بڑے بڑے متاثر ہو چکے تھے پاکستانی اور افغان طالبان. لیکن جب یہ لوگ یہاں پہ آ گئے اور پھر جو چھ پاکستانی طالبان کمانڈرز ہیں جس کی سربراہی آفس سعید کر رہے تھے, انہوں نے جب جوائن کیا تو یہ پھر ان کے کچھ پالیسیز یہاں پہ تھے کہ یہ بڑے شدت پسند تھے, اور یہ کافی ایکسٹریمسٹ تھے اپنی پالیسیز میں, لوگ ان سے خوش نہیں تھے. تو اس لیے ان کا جو لوگوں کے اندر ہو گیا, ایک کنوے ہو گیا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے, اور جو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کافی ایکسٹریم ہے. اس لیے ان کا بڑا امیج خراب ہو گیا یہاں پر. اور پھر جب افغان طالبان کو محسوس ہوا کہ چونکہ ابھی افغانستان میں آئے ہیں, اسپیشلی ننگہار میں انہوں نے لانچ کیا تھا اپنے موومنٹ کا, تو افغان طالبان خود کہتے تھے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ داعش ہے, وہ امریکہ اور باقی جو فورن ٹروپس ہیں وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو خطرہ ان لوگوں سے ہے, کیونکہ وہ ان کے لوگ ان سے چھین رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ زابل میں بڑی لڑائی ہوئی اور طالبان کا سارا جو فوکس تھا وہ زابل پہ تھا, اور وہاں پہ انہوں نے عبد اللہ منصور کو مارا, ان کے کئی ساتھیوں کو مارا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے علاقہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی جو وہاں پہ انہوں نے محنت کی ہے وہ سب لوگ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں داعش کو یہاں پہ کافی شکست ہوئی, اور وہ افغان طالبان کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان میں ان کے لیے بڑا موقع ہے, اور یہ یہاں پر جو سیکٹیرین اس وقت ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے, تنظیمیں ہیں, یہ ان کو موقع دے رہی ہے. پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ابھی تک داعش کے پاس اسپیس نہیں ہے, مطلب ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کا آفس ہو اور ان کے لوگ کام کر رہے ہو. البتہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانی سیکیورٹی آرگنائزیشن ہے جس میں کئی گروپ ہے, وہ ان کو اسپیس دے رہی ہے اور وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے, اسپیشلی بلوچستان میں. اس وقت سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ بلوچستان میں ہے, اور پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے, انہوں نے لوگ پکڑے ہیں, اور تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہے, وہاں سے ان کو ہدایت مل رہی ہے عراق اور شام سے, اور پھر یہ لوگ ٹرین ہو کر آتے ہیں پاکستان, اور جو پاکستان کے اندر جو سیکٹیرین ملٹنٹ گروپس ہیں وہ ان کے ایجنڈے کو آگے پروان چڑھا رہی ہیں. اور اگر یہ
تین بڑے واقعات ہوئے ہیں
تو پھر یہ لوگ باضابطہ اعلان کر لیں گے.
جی جی, لشکر جھنگوی العالمی کی وجہ سے تین بڑے واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں حال ہی میں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں باری باری اور مختصر بات کیجیے. محمد ایاز نے ہمیں کال کیا ہے, پہلے کالر. جی, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میاں والی سے محمد ایاز. محترمہ, یہ جو امریکہ میں 18 سالہ لڑکا پکڑا گیا جس نے تقریباً 11 آدمیوں کو زخمی کر دیا, اب امریکہ اس سے قتل کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ جو امریکہ خود اسرائیل اور روس کے ساتھ مل کر دہشت گرد گروپ کے ذریعے عراق شام میں بر اعظم افریقہ میں
آپ کی اطلاع کے لیے ان کو مار دیا گیا, کیونکہ وہ پولیس اہلکار نے ان کو اسی موقع پہ ہی مار دیا. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے ہی ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب, کہیے.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں. جناب, ساری دنیا کو پتا ہے کہ 79 میں یہ جو روس افغان جنگ لگی ہے, پوری دنیا کے چیچن, اس کے بعد ازبک, عرب, سب دنیا کے لوگ جہاں آئے ہیں. اس وقت یہ مجاہد تھے, اور سعودی سمیت ساری دنیا نے ان کو فنڈنگ کی, مدرسوں کے ذریعے ان کو تیار کیا. پھر جب روس افغان جنگ ختم ہو گئی تو امریکہ کا کام تھا کہ ان کو کسی طریقے سے سمجھاتا نا, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل گئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلطی امریکہ کی ہے, اور پوری دنیا.
اچھا, شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی, کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ داعش یا طالبان یا دہشت گرد جو بھی لوگ کہیں گے وہ صحیح ہے, وہ تو کہتے رہتے ہیں, مگر یہ سب سے بڑا غلطی امریکہ کا یہی تھا کہ اس نے عراق میں ظلم کیا اور جبر کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا لیبیا میں انہوں نے یورپی یونین اور امریکہ نے ظلم کر کے.
آپ کی بات میں وزن ہے, کیونکہ عراق میں جو جانا تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غلطی تھی. ہمیں بہت سارے اور بھی کالز آ رہی ہیں, اور ہم اپنے مہمانوں کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اوہایو یونیورسٹی کے حملہور کے بارے میں جنہوں نے امریکہ آنے سے قبل پاکستان میں قیام کیا تھا. ہمارے ساتھ دہشت گردی کے ایک ماہر ہیں مشتاق یوسف زئی, جو سینئر صحافی بھی ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, جو اس وقت برسلز میں ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں. جی, اور
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی مشتاق یوسف جی, یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے بتایا کہ داعش نے پاکستان کے اندر جو انتہا پسند سیکٹیرین تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ناتا جوڑا ہے, آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ہدف کون ہے؟
جی میڈم, شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو ملٹنٹ تنظیمیں ہیں, خواہ وہ افغان طالبان ہو, خواہ القاعدہ ہو, لشکر جنگی ہو, جیش محمد ہو اور پاکستانی طالبان ہو, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر یہ ایک ملٹنٹ ایک وقت میں ایک تنظیم کو جوائن کرتا ہے تو وہ مرت دم تک اسی تنظیم کے ساتھ رہتا, یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ اکثر دو تین مہینوں کے بعد, چند ہفتوں کے بعد جب یہ ان سے خفا ہوتے ہیں, اپنی لیڈرشپ کی پالیسی سے یہ ناراض ہوتے ہیں, تو یہ چلے جاتے ہیں دوسری تنظیم میں, اور ان کا جو تعلق ہے یہ اس طرح قائم رہتا ہے. مطلب میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ بھی کام کیا تھا, انہوں نے عرب کے ساتھ بھی کام کیا تھا, انہوں نے پاکستانی طالبان کے ساتھ بھی کیا تھا, تو یہ اکثر اپنے جو ہے لائلٹیز تبدیل کرتے رہتے ہیں, اور وہ انحصار ہوتا ہے اس کے ان کے لیڈرشپ کی پالیسیز پر, وسائل پر, اور پھر ان کو ذمہ داریاں دینے پہ. تو اس وقت جو داعش ہے, یہ دیکھیں ان کو جو سب سے پاکستانی حکام جو اس پہ کام کرتی ہے, تو پہلے دن سے جب یہ افغانستان میں انہوں نے کام شروع کیا عراق اور شام کے بعد, تو پاکستانی یہاں پہ جو حکام ہیں, سیکورٹی ادارے ہیں, ان کا سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ داعش کے اوپر ہے, اور یہ خود کئی میٹنگز کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی طالبان باقی جو یہاں پہ سیکورٹی گروپس ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ڈیل دے سکتے ہیں, مطلب وہ ٹائم دے سکتے ہیں, وہ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن داعش سیریس تھریٹ ہے, وہ ان کو بہت ہی خطرناک تنظیم تصور کرتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا خطرناک ہے, تو اس لیے پاکستانی حکام پہلے دن سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ ان کو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ یہ جو داعش ہے ان کے پاس اسپیس ابھی تک نہیں ہے, اور ان کے لوگ یہاں پر فزیکل پریزنس یہاں پہ نہیں ہے, اور البتہ یہ خطرہ ہے, اور پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں, جو ملٹنٹ تنظیمیں ہیں, جو پہلے کشمیر میں لڑتی تھی, پھر کراچی میں اس وقت کافی ایکٹیو ہے, لشکر جنگی العالمی کا نام لیا جا رہا ہے, پھر لشکر جنگی کا نام لیا جا رہا ہے, جیش محمد کا نام لیا جا رہا ہے, تو یہ تنظیمیں ایسی ہیں کہ پاکستانی حکام یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کے لیے کام کرتی ہیں یہاں پر, اور اگر یہ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں, اس وقت ان کا سب سے جو اہم جگہ ہے, جو ان کا توجہ ہے, وہ بلوچستان ہے, اور بلوچستان میں اس لیے ہے کہ وہاں پہ زمین بہت زیادہ ہے, اسپیس زیادہ ہے, وسائل کم ہے, سیکیورٹی بہت کم ہے, میرے خیال میں 5-3% علاقے ایسے ہیں بلوچستان میں کہ وہاں پر پولیس کی پریزنس ہے, باقی جو ہے وہ اس طرح پڑے ہیں, اسی لیے ان لوگوں کو وہاں پہ کام میں آسانی ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ ہے ان کے پاس,
اچھا,
اور وہاں پہ انسرجنسی بھی چل رہی ہے,
جی جی,
اسی لیے پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو ان کا فوکس ہے داعش کا وہ بلوچستان میں ہے, اور پھر کراچی میں, کیونکہ کراچی سے ان کو بڑا پیسہ ملتا ہے, وسائل ملتے ہیں, چندے ملتے ہیں, تو اس لیے کراچی ان کو,
لیکن جو 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 سوال تھا مشتاق یوسف سے, یہ عبد الرزاق علی ارتان جو ہیں, جو صومالی اسٹوڈنٹ ہیں, کیا ان کی داعش کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی؟
دیکھیں, یہ کہنا میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ قبل از وقت ہے, اور میرے خیال میں چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے, بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اس سے پہلے کئی ممالک میں انہوں نے کاروائیاں کی ہوتی ہے, لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو بڑے ایکٹیو ان کا کام ہوتے ہیں, بڑے مطلب ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب ریکارڈ ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا بندہ تھا, اس کو ہم نے ٹرین کیا تھا, لیکن اب اس لیے اب یہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسٹڈی میں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مصیبت جو ہے یا مصیبت جو ہے مشکلات جو ہیں اور بڑھ جائے.
اچھا اچھا, جی 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 جی, اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا,
ذمہ داری بھی لیتی ہے.
خالد فاروقی, جانے سے پہلے آپ ذرا سا یہ اس پر گفتگو کیجئے کہ پاکستان نے ابھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا ہے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ پر کہ رزاق جو صومالی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق تھا, لیکن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے خاصا امبیرسنگ ہوگا کہ 7 سال عبد الرزاق نے پاکستان میں گزارا تھا، اس سلسلے میں بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا رد عمل سامنے آئے گا پاکستان کا؟
جو پاکستان کا تو ظاہر ہے رد عمل یہی آئے گا کہ پاکستان کا وہ شہری نہیں ہے اور نہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ جنگ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور وہ پوری طریقے سے کر رہا ہے دہشتی کے خلاف جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو پاکستانی حکام کا. لیکن پاکستانیوں کو بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو شہر ہے اس میں بہرحال انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو استعمال کر رہی ہیں، اور اس میں جو کچھ صورتحال ہے اس وقت متحدہ قوم کے متعلق بھی کچھ سیکٹیرین ایجنسیز کو، سیکٹیرین آرگنائزیشن کو وہاں آگے بڑھایا جا رہا ہے یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو کیپ کیا جا سکے. یہ جو پوری پالیٹکس کرتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی، اس کو بیسیکلی اس کی روک تھام کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے پاکستانیوں کو سمجھنے کی کہ یہ ایسی آگ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں رہے گی بلکہ سب کو جلا کے خاصر کر دے گی. بلوچستان اور کراچی کے درمیان جو دہشت گردوں کا کمیونیکیشن ہے اسے بریک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن اور ہمارے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے اوپر، ان میں بہت حد تک حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ رہے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن اس ملک سے بن جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہرحال جو نیشنل ایکشن پلان دیا تھا اس پر اگر عمل درآمد اور اس میں جو کچھ طے کیا گیا تھا اس پہ پوری طریقے سے کیا جائے. حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو کچھ جو فرینکنسٹائن ہے ان کا جو انہوں نے بنایا تھا اس پر جو ہے وہ کسی طریقے سے قابو پایا جا سکے، اور لشکر جنگ بھی کو خاص حد تک انہوں نے خاصی اس کی اسے پکڑنے کی ان کے لوگوں کو کوشش کی ہے. لیکن اس کے لشکر جنگ بھی نہیں ہے، کچھ ایسے جو بڑے ماڈریٹ نظر آتے ہیں بس لیکن اندر سے بڑے لیتھل ہیں، ان کے بھی ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں بھی یہ بہت چھپے ہوئے. صرف بلوچستان نہیں ہے بلکہ ساؤتھ پنجاب، بلوچستان اور کراچی کا جو ایک ٹرائنگل نیکسس بنا ہوا ہے ان دہشت گردوں کے درمیان، اسے بہت ہی افیکٹو طریقے سے توڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر جو ہے وہ کسی بھی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر جو انٹرنل پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے تاکہ کسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کسی کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، انہیں ان کی روک تھام ضروری ہے، اور اصل مدے کی طرف آئیں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ اس پر قابو پائیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یورپ میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی جو برسلز میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہمیں امریکن یونیورسٹی میں ڈاکٹر زاہد بخاری نے جوائن کیا ہے، وہ یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں اور انتہا پسندی کے بارے میں کافی مہارت رکھتے ہیں. ڈاکٹر بخاری آپ کو بھی خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو تعلق، امریکہ کا جو تعلق رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پہلے تو یہ تھا کہ القاعدہ وہاں پر اس نے بھی اپنے قدم جمائے تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. اب کہا جا رہا ہے کہ داعش نے اپنے وہاں پر جڑیں ڈالنا شروع کر دی ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے عبد الرزاق علی ارتان صومالی اسٹوڈنٹ، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی 7 سال گزارے تھے پاکستان میں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے تعلقات کس حد تک متاثر ہوں گے؟
میرا تو نہیں خیال کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کوئی تعلقات اثر پڑے، چونکہ یہاں ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے. جو اصل بات ہوگی وہ میرا خیال ہے ٹرمپ انتظامیہ ہے، وہ ایک نئے تناظر میں سارے معاملات کو دیکھے گی. وہ میرا خیال زیادہ اہم ہے، اس میں چائنا کا، اس میں بھارت کے ساتھ، چائنا کے خلاف بھارت کے ساتھ قربت، ایک عالمی الائنس بنانا، پھر یہ جو ریپبلکن میں وہ دیکھنے والا ہے کہ جو ان کا عالمی منظر نامہ بنتا ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کو اب دشمن نمبر ایک قرار دینا چاہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں کی ان تمام ممالک سے جو آنے والے ہوں ان کی رجسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایک واقعے سے کوئی وہ نتیجہ ایک دم نکال لیں گے. ایک اوور آل جو ان کی سوچ بنی ہوئی ہے اس پہ میرا خیال وہ ڈسکشن کریں گے, اور اس میں میرا خیال پاکستان کی حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی اور مذہبی سیاسی اور سول اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس تناظر میں ہم نے کیسے بات کرنی ہے, کہاں تعلقات بنانے ہیں اور کیا پوائنٹس پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے.
جی ہاں جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ان کے پاس کچھ سوالات ہیں, کچھ کہنے کو ہے اس موضوع پر. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جی,
داعش کی جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کے ہماری کالرز بار بار کہتے ہیں اور آپ اکثر ان سے خفا بھی ہوتی ہیں, یہ امریکہ نے لیبیا میں جو کچھ کیا,
نہیں اس میں خفا ہونے کی بات نہیں ہے. جی جی,
وہ اسلحہ کہا گیا جو وہاں پر باقی رہ گیا وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں, انہی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا. عراق میں جو ہوا 2003 میں, موصل میں وہاں پر ان کی مزاحمت ہوئی, بہت بڑی مزاحمت ہوئی. اس کے بعد وہ بیٹھے اور انہوں نے دیکھا امریکی پالیسی سازوں نے, ان کے اداروں نے سفارشات مرتب کیے اور ان سفارشات میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کو تقسیم کرو, یعنی ان لوگوں کو آپس میں تقسیم کرو, شیعہ سنی کرد وغیرہ تقسیم کرو تاکہ یہ ٹوٹ جائے. اور پھر
آپ یقیناً کوئی بڑی سازش دیکھتے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے کامیاب بنگش نے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کامیاب بنگش کوہاٹ سے بول رہا ہوں. آپ کو تمام سننے والوں کے احترامات سلام پیش کرتا ہوں.
جی کہیے, آگے بڑھیں.
ہلو.
جی 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 کہیے.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے یہ 7 سال پہلے کی بات جب کر رہے ہیں کہ 7 سال اب اس نے گزارے ہیں پاکستان میں, تو چلو 7 سال اگر فرض کیجئے گزارے بھی ہیں, تو 2014 میں جب یہ گیا ہے اوہاؤ میں تو ادھر کی ایجنسیاں, سیکورٹی ادارے اور پولیس کیا کر رہی تھی, انہوں نے اس وقت اس کو کیوں نہیں پکڑا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ 2 سال جب ادھر یہ کھلا پھرتا رہا ہے تو اس کو پکڑ لینے کی.
جی ہاں, آپ نے اہم بات کی ہے, آپ نے اہم بات کی ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے منظور نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مغرب اور یورپ کے اندر جو ایک ذرا سا بات ہو جاتی ہے تو پوری دنیا میں اس کا ہلا مچ جاتا ہے, اور کشمیر کے اندر بے گناہ کشمیری مر رہے ہیں, تو کبھی اس پہ یورپ والوں نے یا مغرب والوں نے کوئی بات نہیں کی ہے؟ دیکھیں کہ وہاں لوگ پائلٹ گن سے ہلاک ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کبھی اس پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی ہے.
اچھی بات کی آپ نے, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بالکل. ہنزا نگر سے کال کیا ہے اقبال نے. ہنزا سے اقبال جی کہیے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
یہ حقیقت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یعنی فطری حقیقت ہے. داعش کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ داعش انشاءاللہ ختم ہوگا. داعش کو شام اور عراق میں ان کے جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے, لیکن امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب اور چند عرب ملکوں کی حمایت کی وجہ سے آج تک زندہ ہے, وغیرہ یہ کب تک انشاءاللہ اب تک تو ختم ہوا ہوتا.
شکریہ.
بڑی مہربانی.
محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد شفا بول رہا ہوں دوست چترال سے.
جی جی کہیے.
عرض میرا یہ ہے جو وہاں پہ کاروائی کرتے ہیں جو مسلمان کوئی, ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ کوشش کر کے ان کو پکڑنا چاہیے, کیوں اس کے ساتھ ان کے پکڑنے سے راز فاش ہو جائے گا, یہ کہاں ٹریننگ لیتے ہیں, یہ کہاں کیا کرتے ہیں. امریکہ بھی کو بھی چاہیے ہماری مدد کرے, ان لوگوں کو مارنے کے بجائے پکڑنے کے بعد ان کے انٹروگیشن کرے, پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں کہاں سے ٹریننگ کرتے ہیں, کون ان کو پاکستان.
آپ نے بڑی اچھی بات کی, یقیناً اسی پر ہم بات کریں گے. ایک اور کالر کو لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے مہمان کو سننا چاہتے ہیں. اسکردو سے کال کیا ہے ابراہیم نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لیس کر دو سی ابراہیم عرض کرو جناب, اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے.
جی جی.
تو امریکہ والوں کو انہوں نے غضب غلطی دی, امریکہ والوں کا ہے عراق میں ظلم کیا, کشمیر کو ظلم کیا, فلسطین میں ظلم کیا, لیبیا میں ظلم کیا, ان کے اندر ایک تو مسلمان ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ دعائیں سنیں گی انشاءاللہ. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. السلام علیکم.
ڈاکٹر زاہد بخاری, کالز تو بہت آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, آپ کا تبصرہ سننا چاہتے ہیں. کچھ کالرز نے اشارہ کیا کہ یہاں امریکہ میں ایف بی آئی, آپ بھی جانتے ہیں ان کی نظر ہے بہت سارے لوگوں پر. یہ بتائیے کہ ایف بی آئی یہاں امریکہ میں کس وقت کارروائی کرتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ شخص عبدالرزاق علی ارتان جو ہیں وہ تو ان کی نظر سے نکل گیا اور اس نے جا کر اتنے 11 لوگوں کو اوہائیو یونیورسٹی کیمپس میں زخمی کر دیا. جی
معاف کیجیے, وہ بات یہ ہے, میں دو تین باتیں مختصر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آئی کا ریکارڈ جو ہے یہاں پہ وہ اچھا بھی ہے ایک لحاظ سے, لیکن ایک لحاظ سے اسے بہت داغدار بھی ہے. داغدار میں ان معنی میں کہوں گا کہ کمیونسٹ تحریک کے خلاف اور افرو بلیک امریکہ کی سول رائٹس تحریک کے خلاف یہ تو بالکل اس کی شہادتیں ہیں اور سارے اس کے ایلیمنٹس پیش بھی کیے گئے کہ ایف بی آئی کاؤنٹر انٹیلیجنس پروگرام کرتی ہے جس میں انٹریپمنٹ یہ ہے کہ خود لوگوں کو انفارمر بنا کے, ایجنٹ بنا کے, ان کے منہ میں الفاظ ڈال کے پھر ان کو پکڑنا اور سزائیں دلوانا. یہ تو ریکارڈ میں ہے کہ ایف بی آئی کا یہ کام ہے اور وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے کرتے ہیں. تو وہ تقریباً اسی طرح کے جو ہتھیار ہیں یا طرز عمل ہے وہ مسلمانوں کے جو سپٹمبر 11 کے بعد وہ بھی شروع ہیں اور یہ بھی کافی حد تک ریکارڈڈ بھی ہیں اور اس پہ پورا کا پورے ثبوت بھی دیے گئے ہیں. تو میں اس سے آگے بڑھ کے یہ بات کہوں گا, مسئلہ یہ ہے اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو جو انتہا پسندی کی طرف رجحان ایکشن اور ریاکشن کے نتیجے میں تقریباً دنیا کے ہر خطے میں شروع ہے. جہاں ہم مسلمانوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں, اور ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی جو پنجابی میں یا اردو میں ایک محاورہ ہے نا کہ چار پائی کے نیچے ڈانگ چلانی چاہیے, اپنے ہاں بھی دیکھنا چاہیے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف گروپ جو ہیں وہ اسلام کی ایک غلط تعبیر کرتے ہوئے وہ اس طرح کے مجرمانہ اور ٹیررزم کے اقدامات کرتے ہیں, خود آپ یہاں دیکھیں کہ یورپ میں اور مغرب پورے میں امریکہ میں مثلا جو ایک انتہا پسندانہ نظریات ہیں جو نسل پرستانہ بھی ہیں, اینٹائی امیگریشن ہیں, اینٹائی مسلم ہیں, ان کو بھی بڑی ہوا دی جا رہی ہے اور ان کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو تازہ آج یا کل یہ رپورٹ آئی ہے صدرن پاورٹی لا سینٹر کی, انہوں نے جو الیکشن کے ریزلٹ کے بعد ٹرمپ صاحب کے جیتنے کے بعد جو 900 واقعات ہوئے ریکارڈڈ نفرت آمیز یا ہیٹ کرائم جنہیں کہا جاتا ہے, تو اس میں اندازہ ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ لیٹینو امیگرینٹس کے خلاف, جوش کے خلاف واقعات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جو معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال زیادہ اہم بات, اور اس کا ایک اور نتیجہ ضمنی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کانسپریسی تھیوری اور ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں زیادہ پروان چڑھتی ہیں. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ جو اگر میڈیا اور سول سوسائٹی مل کے, حقیقت یہ ہے کہ ان سارے رجحانات کو اس کو پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ انتہا پسندانہ نظریات جو ہیں یہ کیوں پروان چڑھ رہے ہیں ہر معاشرے میں. مغرب کا معاشرہ تو زیادہ تعلیم یافتہ ہے نا, زیادہ اس میں سول لبرٹیز ہیں, زیادہ اس میں ویلیوز کی بات ہے, تو ان کے ہاں یہ کیوں پروان چڑھ رہا ہے, اور پھر مل کے کوئی کوشش کرنی چاہیے بجائے یہ کہ سارے کے سارے معاملات کو صرف اسلام کے ساتھ نتھی کر دینا, مسلمانوں کے ساتھ نتھی کر دینا کہ ذرا دہشت گردی کی بات آئی وہ مسلمان ہے, اگر کوئی اور کرے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ وہ انڈیویجول کوئی انسین قسم کا قدم ہے اور اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال اگر سوچیں الزام تراشی کے بجائے خود اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو انتہا پسندانہ نسل پرستانہ یہ جو جذبات ہیں یہ بالآخر معاشرے کے توازن کو یہ تباہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے میرا
بالکل
والوں کو سوچنا چاہیے.
ڈاکٹر بخاری, اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے اور اس میں ریپبلکن پارٹی بھاری اکثریت سے آ گئی ہے, لوگوں کو خدشات ہیں کہ انتہا پسندی بڑھے گی. اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کیوں کر شکست کھائی. اس سلسلے میں بتائیے کہ ڈیموکریٹس اس وقت کیا سوچ رہے ہیں.
ڈیموکریٹس میرا خیال ابھی تک انہیں کلو نہیں مل رہا. یہ ہر ایک فطری بات ہوتی ہے, اگر ریپبلکن ہار جاتے ہیں تو بہت زیادہ خبریں یہ تھی کہ ریپبلکن پارٹی میں پورا ایک نیو الائنمنٹ ہو جانی تھی, نئی پارٹی بن جانی تھی. تو ڈیموکریٹس بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ڈیموکریٹس میں یہ بالکل کشمکش جاری ہے کہ ہم اس کا حل کیا کریں. وہ میرا خیال زیادہ جو ان کا زور ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جو وائٹ امیرکن کرسچن جو تھے, جو بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی تھے ایک زمانے میں, وہ کیوں آہستہ آہستہ ان ڈیموکریٹس پارٹی سے رخصت ہو کے ریپبلکن پارٹی کی طرف چلے گئے. خاص طور پہ جو مڈ ویسٹ کی ریاستیں ہیں تو انہیں اس کی فکر ہے کہ کیا واقعی یہ جو امیگریشن کی وجہ سے, اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے مختلف جو امور ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ گروپ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور ناراض ہو گیا ڈیموکریٹ سے, تو وہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں, وہاں لیڈرشپ بھی دینا چاہتے ہیں. اس سارے کے بارے میں ایک ری تھنکنگ چل رہی ہے کس طرح ہم ان کو کریں. اور اسی طرح میرے خیال ریپبلکن میں یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے مائنورٹیز میں اس میں اپنا حصہ جو ہے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو ایک میرا خیال بالآخر ایک کنورجنس ہوگی دونوں کی پالیسیز میں, دونوں اپنے اپنے جو خیمے ہیں ان میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زاہد بخاری جو انتہا پسندی کے ماہر ہیں, سبجیکٹ کے ماہر ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی ایک مہم شروع کی ہے دوبارہ سے, جس میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ مہم کافی عرصے سے چل رہی ہے, لیکن اب اس کو نئے سرے سے پھر سے حرکت میں لایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک غیر سرکاری ادارہ جینڈر اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ آرگنائزیشن جی آر ایچ او کے سربراہ عطا اللہ کاکڑ ہیں. عطا اللہ کاکڑ, آپ کچھ ہمیں بتائیں. ہمارے پاس اس وقت کم ہے تو غالباً ہم آپ کو یہ رپورٹ نہیں سنا سکیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو نئے سرے سے سرکار کوشش کر رہی ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں؟
پہلے تو السلام علیکم تمام ویورز کو. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سکسیسفل کافی رہا ہے. گورنمنٹ نے ری تھنکنگ اس لیے شروع کی ہے کہ انہوں نے لوکل پارٹیسپیشن کو زیادہ کر دیا گراس روٹ لیول پہ. تو یہ کوئٹہ میں جو ابھی انہوں نے 2016 میں جو ایک کیس آیا ہے کوئٹہ میں, اس پہ گورنمنٹ بہت سیریسلی اس پہ انیشیٹو لے رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوکل پارٹیسپیشن, یعنی گاؤں, جس گاؤں میں یا جس ایریا کے لوکل لوگ ہیں, چاہے وہ ریلیجیس لیڈر ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ان کو انوالو کر کے موبلائزیشن, اس طریقے سے انہوں نے اس اسٹیپ کو دوبارہ بھی وہ کر دیا. کل بھی بائی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی بشین ڈسٹرکٹ میں, اسی پہ یہی سوچا گیا ہے کہ دوبارہ اس کو ہم نئے سرے سے, جو ڈینائل کیسز آئے تقریباً 1200 کے قریب بشین ڈسٹرکٹ میں, اور کوئی 900 کے قریب جو ہے وہ 950 کے قریب قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ میں, ان ڈینائل کو کنوینس کرنے کے لیے انہوں نے ہر حوالے سے گورنمنٹ اپنی ریسورسز استعمال کرے کہ لوگوں کو موبلائز کرے, اور جو بچوں کو ڈینائل کیسز ہیں, جو بچوں کو پولیو نہیں دے رہے, ان کو کنوینس کر کے وہ اپنی ٹارگیٹ کو اچیو کریں.
زبردست. یہ بتائیے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ بہت زیادہ پولیو کے جو ورکرز ہیں ان پر حملے ہوتے تھے, اور ان خطرات کی وجہ سے بھی یہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. آپ نے دیکھا ہوگا ضرب عزب کے بعد اور 2014 کے بعد اب ان پولیو ورکرز پر جو حملے ہوتے تھے, اس میں کس حد تک کمی آئی ہے؟
بہت حد تک, تقریباً ابھی تو خیر ماشاء اللہ ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے نا خوشگوار واقعہ. جو یہ 8 دن سے یہ مہم ابھی بلوچستان میں شروع ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. گورنمنٹ بھی سیریسلی اسٹیپ لے رہی ہے, ان کی سیکورٹی کے حوالے سے کافی جو لوکل کی لیویز ہیں, فورسز ہیں, پولیس ہے, سب کو ملا کے باقاعدہ ٹیم کے ساتھ, یہ جو ٹیم جا رہی ہے اس کے ساتھ سیکورٹی پرووائڈ کر رہے, تو اس وجہ سے بھی کافی لوگوں کو کانفیڈنس ملا ہے, لوگوں کی مورال کو بلند کر رہے ہیں. جو ورکرز جا رہے ہیں بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے ایک پاور کرایا جا رہا ہے کہ بھائی سیکورٹی ہم آپ کے ساتھ ہے, سیکورٹی ایجنسی آپ کو پیرلل میں سپورٹ کر رہی ہے, آپ اس کام کو جاری رکھیں.
آپ کے خیال میں پاکستان نے جو اپنے لیے ہدف مقرر کیا ہے کہ پاکستان کو پولیو فری کیا جائے, یہ کب تک ہدف آ جائے گا آپ کے خیال میں؟
میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے, یہ 2017 کی جون تک یہ لوگ میرا خیال اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے.
اچھا, بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اس میں بھی کالرز کو ہم دعوت دیتے ہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جینڈر اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ آرگنائزیشن کے عطا اللہ کاکڑ جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف. موضوع پاکستان سے متعلق ہے جہاں خوراک کی بڑی کمی ہے. آج بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 100 غیر سرکاری تنظیمیں ملیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً آدھے بچے پاکستان میں خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت متاثر ہے. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی ہے وہ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈائریکٹر نیوٹریشن ڈاکٹر بصیر اچکزئی, جبکہ غیر سرکاری اداروں کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے آفتاب اقبال. آپ لوگ بھی اگر اس موضوع پر, یعنی کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اگر اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہیں تو اگلے 15 منٹ میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے, یعنی ہمارے نمائندے ناصر محمود نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو ناصر محمود نے بھیجی ہے.
اقوام متحدہ اور سرکاری اعداد و شمار کے تناظر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں بچوں اور ماؤں کی نصف آبادی غذائیت کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل سے دوچار ہے, اور ماہرین کے بقول اگر اس جانب سنجیدگی سے توجہ نہ دی گئی تو یہ صورتحال مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے. اس بارے میں منعقد کیے گئے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 44% بچے ایسے ہیں جن کا قد ان کی عمر کے مقابلے میں کم ہے, جبکہ 50-60% بچے اور مائیں ایسے بنیادی وٹامنز کی کمی کا شکار ہیں جو کہ انسان کی ذہنی و جسمانی نشو نما کے لیے بے حد ضروری ہیں. غذائیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور اس بارے میں پالیسی سازوں کی رہنمائی کے لیے سرگرم تنظیم مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹو اور 119 مختلف سماجی تنظیموں پر مشتمل اتحاد سن سول سوسائٹی الائنس کی طرف سے بدھ کو اسلام آباد میں ایک مشاورتی نشست کا اہتمام کیا گیا, جس میں ماہرین کا کہنا تھا کہ خاص طور پر حاملہ خواتین کو غذائیت سے بھرپور خوراک دینے سے پیدا ہونے والے بچوں کی بہتر ذہنی و جسمانی نشو و نما میں قابل ذکر حد تک مدد لی جا سکتی ہے. مائکرو نیوٹرنٹ انیشیٹو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نصیر محمد نظامانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غذائیت کی کمی کے جہاں ایک طرف ظاہری اثرات جسمانی نشو نما میں دکھائی دیتے ہیں، وہیں اس کے ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے کی ذہنی نشو نما نہیں ہوتی، جس سے نہ صرف وہ تعلیمی میدان بلکہ آگے چل کر معاشرے میں ایک فعال شہری کے طور پر بھی اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔
ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تعلیم مکمل نہیں کرتے، یا ایک بہت افیکٹو شہری کی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کے ذہنی کمزوری خوراک کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح وائٹامن اے ہے، اس کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو بھی آپ کی جسمانی چستی پہ اثر پڑتا ہے اور آپ کی ذہنی طاقت پہ اثر پڑتا ہے، اور بہت شدید ہو تو نظر پہ اثر پڑتا ہے، بالکل بلائنڈنیس بھی ہو جاتی ہے۔
الائنس کے ایک عہدیدار ڈاکٹر ارشاد دانش نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں غذائیت پر توجہ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں آنے والی لاگت کو مستقبل بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری تصور کرنا کسی طور غلط نہیں ہوگا۔
اگر ہم نیوٹریشن کو بہتر کر لیں گے تو ہم تقریباً ساری کی ساری ایس ڈی جیز، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ان کو ہم اچیو کر سکیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے علاج پہ خرچ کریں، نیوٹریشن پہ ہی صرف اگر ہم خرچ کر لیں گے تو ہم جو ہے اپنی بیماریوں کو بھی کم کر سکتے ہیں، ہمارے لرننگ آؤٹ کمز بھی بہتر ہو جائیں گے بچوں کے، اور اسی طرح ہم اپنے معاشی مسائل پہ بھی اوور کم کر لیں گے۔
پاکستان، جس کی آبادی کا ایک قابل ذکر حصہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور مہنگائی و بے روزگاری جیسے مسائل لوگوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، وہاں غذائیت سے بھرپور خوراک کا حصول لوگوں کی اکثریت کے لیے بظاہر آسان دکھائی نہیں دیتا، لیکن ڈاکٹر نصیر نظامانی کہتے ہیں کہ خوراک میں چند بنیادی چیزوں کو شامل کرنے سے غذائیت کی کمی کو خاصی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے کچھ حکومت کے پروگرام بھی ہیں، جیسے ہم جو گندم کا آٹا کھاتے ہیں اس کو انریچ کرنے کے لیے اس کی فورٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس میں آئرن اور فولک ایسڈ ملایا جاتا ہے، یہ ایک پروگرام ہے جو جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ اس اگر وہ آٹا لوگ کھائیں گے تو ان کی جو آئرن کی کمی، آئرن ان کو اگر گوشت یا کلیچی سے ملتا ہے وہ آٹے سے ہی مل جائے گا، اور اسی طرح جو گھی اور کھانے کا تیل ہے اس میں وائٹامن اے شامل کیا جاتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ ہر ممکن حد تک پلانے سے بچے کی آئندہ ذہنی نشو نما میں قابل ذکر حد تک مدد لی جا سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں ڈائریکٹر نیوٹریشن سے، ڈاکٹر بصیر اچکزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر اچکزئی، آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ جی،
یہ بڑا اہم موضوع ہے اور شکریہ کہ آپ نے شرکت کی۔ یہ بتائیے کہ کوئی بھی قوم، آپ جانتے ہیں، ترقی نہیں کر سکتے جب تک خوراک کی عدم فراہمی ہو، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر تو بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ سرکار کی جانب سے بتائیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں۔
آپ کی بات کو، اس رپورٹ کو سننے کے بعد میں دو تین امپورٹنٹ باتیں اپنے سامعین کے ساتھ آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خوراک کی کمی پاکستان میں ختم نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں سرپلس فوڈ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ دودھ لے لیں، چاہے آپ گندم لے لیں، چاہے آپ دیگر زرعی اجناس لے لیں، تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ ابھی پہنچے ہیں کہ ہماری جو 200 ملین کی آبادی ہے، 20 کروڑ آبادی ہے اس ملک میں، اس میں ابھی تک ایسے مائیں اور بچے یقیناً ہیں کہ جن کو جو خوراک کی کمی کے شکار ہیں۔ ان کی دو تین اہم وجوہات ہیں میری نظر میں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ جو آپ کی دیگر رپورٹ میں بھی شامل تھا، کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور اگر ایک ماں اپنے بچے کو 6 مہینے تک صرف اور صرف اپنا دودھ پلائیں اور اس کے ساتھ پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا بند نہ کریں، ساتھ ساتھ نرم دیگر غذا اس کو کھلائیں، تو اس بچے کی صحت کا کے بارے میں ڈاکٹر یا ہم نیوٹریشنسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ایک نارمل غذا اس کو مل رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بادل ناخواستہ طور پہ ہماری مائیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے, میں اس کو ایک سیکٹ سوسائٹی یا کمیونٹی پہ فکس نہیں کروں گا, لیکن لوگوں میں شعور اور آگئی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں صرف 38% مائیں اپنے بچوں کو پہلی 6 مہینے تک اپنا دودھ پلاتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ جو چیز فری ہے اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مہیا کی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ اسے اس کو اپنے بچے کو اس کا وہ حق نہیں دیتے ہیں, تو یہاں سے مسئلے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نیوٹریشن کے بارے میں. کہ اور ساتھ ساتھ میں ہم اپنے ماؤں کی, اپنی خواتین خاتون بننے سے پہلے جو ایک عمر ہے 14 سال سے 18 سال تک, ہم اپنی لڑکیوں کے ساتھ ہمارا رویہ خوراک کے معاملے میں زیادہ بہتر نہیں ہے. ہم ان بچیوں کو خوراک, مکمل خوراک یا صحیح خوراک نہیں دیتے, اس پہ توجہ نہیں دیتے. یہی بچیاں کل کی مائیں بنتی ہیں. انہی بچیوں کے پاس اگر میں یہ دعویٰ کر لوں کہ پاکستان میں 30% نوجوان بچیوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے ماں بننے کے مراحل کیا ہوں گی اور ان مراحل میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس بچے کو میں نے کس طرح کا اس کی خوراک کا کس طرح خیال رکھنا ہے. تو میں اس تناظر میں لے رہا ہوں کہ لوگوں میں شعور کی بہت زیادہ کمی ہے خوراک کے حوالے سے, اور بلکہ پاکستان میں اگر میں آپ کو یہ کہوں, ہمارا مختلف مواقع پہ پارلیمنٹ میں وضاحتیں ہم دیتے ہیں, سینٹ میں ہم دیتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں ہم دیتے ہیں, تو آپ یقین جانیے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ ہمارے بہت بڑے جو اکابرین, جو پالیسی میکرز ہیں, ان تک ہم نے وہ صحیح معلومات, غذائی معلومات تک نہیں پہنچائی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا.
جی اس وقت ہم چلتے ہیں آفتاب اقبال کی طرف. یہ غیر سرکاری ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ نیوٹریشن پہ کام کرتا ہے. اقبال صاحب, آپ نے بھی یہ باتیں سنی ڈاکٹر بصیر کی, لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کافی عرصے سے فوڈ انسیکیور کہلاتا ہے, یعنی کہ خواتین اور مرد دونوں کو کافی نہیں ملتا کھانے کے لیے. حالانکہ جیسے کہ ڈاکٹر بصیر نے کہا کہ خوراک تو بہت ہے لیکن اس کی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے. یہ بتائیے آپ کی نظر میں کیا کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, اس کے پاس کھانے کو ہو.
دیکھیے بہت اہم موضوع ہے آپ کا, اور اس کا تعلق پاکستان کی بقا سے ہے. پاکستان کو جو دو سنگین ترین مسائل درپیش ہیں, ایک ماحولیات کا اور ایک غذا کا.
جی
اگر ان دونوں معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو پاکستان کا خدا نخواستہ مستقبل جو ہے وہ کوئی بہت تابناک نہیں ہوگا. غذائی قلت کے جو معاملات ہیں, جس سے پہلے جو فاضل میرے دوست بات کر رہے تھے, میں پوری طرح ان سے متفق ہوں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے. پاکستان میں غذا کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. غذائی پیداوار ہمارے پاس مناسب ہے. جو لوگ غذائی اشیاء کی تمام آبادی تک تقسیم کے ذمہ دار ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل خلوص کے ساتھ, مکمل اخلاص کے ساتھ اور بغیر مفادات کے انجام نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ بہت تیزی سے غذائی قلت کے شکار ہو رہے ہیں, اور صورتحال کچھ مقامات پر باقاعدہ قحط کی صورت اختیار کر چکی ہے.
بالکل
یہ صورتحال بعض جگہوں پر ہمارا اکثر راس روڈ پہ جانا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے مقامات پہ جانا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں کوئی انتظامیہ بھی نمائندے نظر نہیں آتے. وہاں پر بعض جگہوں پر ہم نے اتنی تکلیف کی صورتحال دیکھی ہے کہ اگر میں آپ سے کچھ مثالیں شیئر کروں تو آپ شاید یقین نہ کریں کہ پاکستان میں کیا ایسا بھی ممکن ہے, لیکن ہم دیکھ چکے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نئے بچے کی قبر جو کسی قبرستان میں آباد ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بہت تیزی سے آباد ہو رہی ہیں بچوں کی قبریں, وہ ریاست پاکستان کے اپنے عوام سے کیے ہوئے وعدوں کی قبر ہے.
بڑی اہم بات کی آپ نے. بالکل ہم اپنے
معاملے میں بہت
جی 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 ہم بہت مختصر اپنے کالرز کو سنتے ہیں اس موضوع پر. بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں محمد شفیع چترال سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم، میں نفیسہ، بہت شکریہ. ایک مجھے 50 منٹ پورے ہو گئے میں ہولڈ پر ہوں، میرے کال کاٹی گئی. ڈاکٹر صاحب کہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا جی خوراک کی کمی نہیں ہے. اگر خوراک کی کمی نہیں ہے تو تھر میں جون جولائی کے مہینے میں بچے بھوکھے مر گئے ہیں، ماں کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا نہیں تو بچے کو دودھ کیسے پلایا جائے گا؟ اگر خوراک کی کمی نہیں ہے تو 3804,000 روپے میں گندم کی بوری ملتا ہے.
آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ کی کال کرنے کا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے محمد ایاز نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میاں والی سے محمد ایاز. محترمہ، ہمارے ملک میں خوراک کی بھی کمی ہے اور غذائیت کی بھی کمی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں درختوں کا صفایا ہو رہا ہے، فصلوں والی زمینوں پر تعمیرات کے ذریعے زرعی زمینوں کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی بھوک پیاس سے بھی کیا ہیں دوچار ہیں، یہ پلدار جو باغات ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، جس یہ باغات جن میں پلدار درخت جو ہیں ان کا صفایا ہو رہا ہے، اور یہ پلوں سے جو غذائیت وٹامنز منرلز وغیرہ سب کچھ دستیاب ہوتا ہے، ان کی کمی کی وجہ سے بچے مائیں سب غذائیت میں کمی
سے دچار ہیں. آپ کے کال کرنے کا،
اس کی وجہ سے ماؤں کو دودھ پلانا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے.
اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے.
میڈم، قدرت کی طرف سے ہماری ضرورت سے کافی زیادہ خوراک آ رہی ہے، لیکن ادھر پاکستان میں ہمارے حصے کی جو خوراک ہے وہ حکمران کر رہے ہیں، تو حکمران جب تک ہماری خوراک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس وقت تک خوراک کی کمی رہے گی. تھینک یو.
علی اکبر نے کال کیا ہے جانا والا سے. علی اکبر،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جناب، غذائی قلت پاکستان میں نہیں ہے.
ہاں جی،
غذائی قلت پاکستان میں نہیں ہے، یہ بس غریبی کی وجہ سے ہو رہا ہے بس سارا کام.
اچھا، خوش آپ سے کال کیا ہے اختر حسین نے.
السلام.
وعلیکم السلام.
حسین خوش آپ سے بات کر رہا ہوں. جی غذائیت کی کمی واقعی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، زراعت کے علاقوں میں آپ دیکھیں نا جی، وہاں پہ 5 سال کا بچہ ایسے محروم ہوتا ہے جیسے وہ 5 سال کا ہے.
بالکل ڈاکٹر بصیر کو ہم آخری جو ہے وہ جملہ کہنے کے لیے دیں گے. محمد سلیم نے ہمیں کال کیا ہے. جی جناب محمد سلیم کہیے.
میں تو محمد سلیم نہیں ہوں، گل زمین ہوں محمد ایجنسی سے.
اچھا جی کہیے کہیے.
آئیے بولو کہ جو غذائیت کی کمی ہے اور ماؤں میں اکثر ایسے مائیں ہوتے ہیں، ادھر تقریباً کافی کیسز ہیں مومند ایجنسی میں، اور ہمارا خود بھی ایک پلائی تنظیم ہے، غذائی کی بہت قلت ہے اور کافی کیسز آ رہے ہیں جن کے ماؤں میں دودھ نہیں ہے، اور جو بچے ہیں اس کے لیے بازار سے دودھ لی جا رہی ہے.
بہت یہ تو پریشان
کی بات ہے. اور جو این جی او چل رہی ہے نا، تو ان کو چاہیے کہ مختلف تحصیلوں میں پروگرام کیا جائے اور جو کمی ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے.
ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے لیکن ڈاکٹر بصیر کو ہم آخر میں سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بصیر، آپ نے جو بات کی اس میں کچھ ظاہر ہے سچ بھی تھا، لیکن جو کالرز بات کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ وزن ہے کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ریگستانی ہیں، جہاں بارش نہیں ہوتی ہے اور فصل نہیں اگتی، ایسے میں ہر جگہ تو خوراک دستیاب نہیں ہے. جی
جی محترمہ، میری باتیں تقریباً تمام سچی ہیں، یہ ایویڈنس بیسڈ ہیں، اور یہ پاکستانی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں. اب بارش کا نہ ہونا یہ ایک الگ منصوبہ بندی کی بات آپ نے کہہ دی. میں جہاں تک خوراک کی بات، ہمارے بیہیویئر ایسے ہیں، ہمارے میں نے جو آپ کو گزارش کی کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، اگر وہ اب ماؤں کو صحیح ہدایات نہیں دیں گی کہ وہ اپنے بچے کو، اب ایک بھائی نے یہ بات کہی کہ جب ماں خوراک نہیں لے گی اور تو اس کے دودھ کس طرح دودھ نہیں ہوگا. یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ماں جب ماں بن جاتی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی کمزور ہو، لیکن اس کا دودھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر ہم اپنے صرف یہ شعور لوگوں میں پیدا ہو کہ بچے کو دودھ پلانا اور پریگننٹ خاتون کو توجہ دینا، اور اپنے گھر کے بنائے ہوئے اب ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہر شخص ایسے وٹامنز ملے یا ایسے منرلز ملے جو مہنگے ہیں جو دوائیوں کی صورت میں آتے ہیں. ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ
ڈاکٹر بصیر, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا کیونکہ ہم اس موضوع کو اگلے مرتبہ اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ تھے ڈائریکٹر نیوٹریشن ڈاکٹر بصیر اچکزئی اور آفتاب اقبال جو ایک این جی او میں ہیں جو خوراک پر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب مکلین, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے